أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
سورة النور یہ مدنی سورت ہے اور اس سورت کے آغاز میں 7 اہم مسائل اور 7 اہم چیزیں وہ ہیں جن کی نشاندہی ضروری ہے کہ اسی سے اس سورت کی پوری تفسیر اور تفصیل متعلق ہے. جس طریقے پہ اس سے قبل ہم نے جو سورتیں پڑھی ہیں ان کے آغاز میں جن اہم باتوں کو ہم سمجھتے تھے اور پڑھتے تھے ان باتوں کی روشنی میں اس پوری سورت کی تفسیر سمجھنے میں آسانی ہوتی تھی. سب سے پہلی چیز اس سورت کا نام یعنی وجہ تسمیہ کیا ہے اور دوسری چیز اس سورت کا شان نزول کیا ہے اور تیسرے نمبر پہ اس سورت کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے. چوتھے نمبر پہ اس سورت کا ربط گزشتہ سورت سے یا اپنی بعد والی سورت سے کیا ہے. اس میں بعض اوقات اس سورت سے پہلی سورت کے ساتھ ربط کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور بعض اوقات اس سورت کے بعد والی سورت سے اس کے تعلق کو ضروری سمجھا جاتا ہے. پانچویں نمبر پہ ہم یہ چیز سمجھتے اور پڑھتے ہیں کہ اس سورت کے اندر کتنے اہم مسائل کو بیان کیا گیا ہے اور چھٹے نمبر پہ اس سورہ النور کا ایک خاص پس منظر ہے یعنی سورۃ النور کا تاریخی اور دعوتی پس منظر. اور ساتویں نمبر پہ اس پوری سورت کا خلاصہ. تو سب سے پہلی چیز جو اس سورت کا نام ہے النور یعنی وجہ تسمیہ النور کیا ہے, کیوں اس کو سورۃ النور کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ چونکہ اس سورت کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے اللہ نور السماوات والارض, اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النور ہے. اور یہ لفظ نور اس آیت نمبر 35 میں 5 بار آیا ہے جبکہ آیت نمبر 40 میں 2 بار آیا ہے. تو نور کا لفظ اس سورت میں 7 مرتبہ آیا ہے. نور سے مراد عموماً علم ہے اور یہ وہ روشنی ہے جس سے جہالت کے اور کفر و شرک کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں. سورۃ النور کو النور اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ شرعی مسائل اور احکامات جو قرآن و سنت میں بیان کیے جاتے ہیں چونکہ یہ روشنی ہے اور اسی روشنی کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے, اس مناسبت سے بھی اس سورت کو سورۃ النور کہا گیا کہ اس سورت میں خاص حساس اور اہم گھریلو اور معاشرتی مسائل بیان کیے گئے ہیں. شان نزول اس سورت کا کئی واقعات ہیں جن میں سب سے اہم واقعہ عشق ہے. ام المؤمنین سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقوں نے جو الزام اور تہمت لگائی تھی اور پھر اللہ تعالی کے حکم سے آپ کی برات نازل ہوئی, تو اس واقعے کو اس سورت کا سب سے اہم واقعہ کہا جا سکتا ہے، اور اس سورت کی کئی آیات بلکہ پوری کی پوری سورت کا نزول اسی واقعے سے متعلق ہے، تو یہ اس سورت کا شان نزول ہے۔ اس سورت کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ایک حدیث مرسل میں مجاہد یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ علموا رجالکم سورۃ المائدہ وعلموا نساءکم سورۃ النور، اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ اس حدیث کو امام السیوطی نے الجامع الصغیر میں روایت کیا، اور امام الشوکانی نے فتح القدیر میں بھی اس حدیث مرسل کو نقل کیا۔ امام القرطبی نے اپنی تفسیر میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول لکھا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنی عورتوں کو سورہ نور ضرور سکھاؤ، اور یہی امام القرطبی اپنی تفسیر میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے کتب عمر رضی اللہ عنہ الى اہل الکوفہ علموا نساءکم سورۃ النور، سیدنا عمر نے اپنی خلافت میں اہل کوفہ کے نام خط لکھا اور ارشاد فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور ضرور سکھاؤ۔ ہر مسلمان عورت کے لیے ستر اور حجاب اور دوسرے اہم مسائل کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے، اور یہ وہ اہم مسائل ہیں جن کو قرآن پاک میں دو صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، سورۃ الاحزاب اور سورۃ النور۔ تو مسلم خواتین کے لیے، ہر مسلمان عورت کے لیے احزاب اور نور، ان دونوں صورتوں کا ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے، اور مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی ان دونوں صورتوں کو سمجھ کے پڑھیں، اس لیے کہ ان دونوں صورتوں میں ایسے اہم آداب، قواعد اور اصول بیان ہوئے ہیں جن پر عمل کرنے سے ہر گھر اور ہر خاندان یہ صحیح صراط مستقیم پہ چل سکتے ہیں اور یہ گمراہ نہیں ہو سکتے، اور اسی طریقے پہ اخلاقی برائیوں سے یہ دور رہیں گے اور ہر قسم کے شر سے یہ دور رہیں گے۔ تو ضروری ہے کہ ان یہ دو صورتیں ہر مسلمان خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائے۔ یہ سورہ نور طویل صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور یہ اس لحاظ سے اہم ترین صورت ہے کہ اس میں کئی شرعی احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کا اپنی ما قبل صورت المؤمنون سے جو ربط ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے، اور یہ ربط چوتھے نمبر پہ ہم پڑھ رہے ہیں، کہ سورہ المؤمنون کے آغاز میں ہم نے پڑھا تھا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے ایمان والے لوگ، اور فلاح پانے والوں کی جن اہم صفات اور اوصاف کو بیان کیا گیا تھا، اس میں ایک یہ تھا کہ والذین هم لفروجهم حافظون، یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، جس نے غلط راستہ اختیار کیا اس نے سرکشی اور بغاوت والا راستہ اختیار کیا۔ تو اب اس مسئلے کی تفصیل جو سورہ مؤمنون کے شروع میں تھی، اس کی تفصیل یہاں بیان ہو رہی ہے کہ جو بغاوت کرے گا، سرکشی کرے گا، اللہ کی حدوں کو توڑے گا، زنا جیسا جرم کرے گا، اس کے لیے کیا سزا ہے، شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، تو اس صورت میں یہ تمام مسائل یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ تو وہ بات جو سورہ المؤمنون کے آغاز میں اجمالی طور پہ بیان کی گئی تھی، اس کی تفصیل اب یہاں بیان ہو رہی ہے۔ سورہ المؤمنون کے آخر میں تھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی فضول پیدا کیا گیا ہے؟ تو اب یہاں اس صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی کو بھی اللہ تعالی نے تم میں سے، اے لوگوں تم میں سے کسی کو بھی اللہ نے یوں ہی عبث پیدا نہیں کیا، بلکہ زندگی کا ایک مقصد ہے، اور زندگی کو بامقصد طریقے پہ گزارنے کے لیے قانون کی ضرورت ہوتی ہے. اس قانون الہی کو یہاں اس صورت میں بیان کیا جا رہا ہے. تیسرا ربط یہ ہے کہ توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت کے بارے میں جو کچھ سورہ المؤمنون میں دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، وہی چیز یہاں سورہ النور میں بھی ہمیں ملے گی. اللہ نور السماوات والارض، اور اسی طریقے پہ دوسری آیات. سورہ المؤمنون کا آغاز مسلمانوں کے لیے اہم اور اچھے صفات کے ذکر سے ہوا تھا. اب یہاں سورہ النور میں مسلمانوں کو اخلاقی برائیوں سے دور رہنے کی تلقین اور رغبت دلائی جا رہی ہے، تاکہ حقیقی معنوں میں یہ وہی مؤمنون بن جائیں جن کے اوصاف اس سورہ المؤمنون کے آغاز میں بیان کیے گئے تھے. تو یہ وہ رب تھا جو اس سورت کا اپنی ماقبل والی سورت سے ہے. پانچویں نمبر پہ اس سورت کے اندر جو اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں مختصر تفصیل یہ ہے کہ اگرچہ حجم اور آیات کے لحاظ سے یہ سورت النور بہت زیادہ طویل نہیں ہے، کہ اس میں صرف 64 آیات ہیں جو مختصر آیات ہیں، کوئی زیادہ طویل آیات نہیں ہیں، لیکن مسائل کے لحاظ سے یہ کئی طویل صورتوں پر بھی بھاری ہے. جو سب سے پہلا مسئلہ بیان کیا گیا آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 9 تک، ان آیات میں تین اہم حساس اور اہم مسائل کو بیان کیا جاتا ہے کہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، اس کی سزا 100 کوڑے ہیں. اور پھر یہ کہا گیا کہ جب ان کو سزا دی جائے تو اس سزا میں کسی قسم کی نرمی نہ برتی جائے. اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ سزا سر عام دی جائے تاکہ دیکھنے والے اس سے عبرت حاصل کریں. اور اسی طریقے پہ یہ بھی کہا گیا کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت نے اگر صدق دل سے توبہ نہیں کی تو ان سے شادی نہیں کر ان سے تم شادی نہیں کر سکتے. تو یہ مسائل ان آیات میں بیان ہوئے. دوسرا اہم مسئلہ اس حصے میں، یعنی آیت نمبر اس سورت کے آغاز سے آیت نمبر 9 تک جو بیان ہوا، وہ دوسرا مسئلہ وہ قذف کی سزا سے متعلق ہے. یعنی جو شخص کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگائے اور اس الزام کو اور اس تہمت کو ثابت نہ کر سکے، اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا ہے. اور اس کی سزا یہ بھی ہے کہ آئندہ کے لیے اس قسم کے آدمی کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور اس آدمی کا شمار فاسق قسم کے لوگوں میں ہوگا. تیسرا مسئلہ ان آیات میں جو بیان کیا گیا وہ لعان کا مسئلہ ہے. یعنی جو شخص، اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر چھوٹی تہمت لگاتا ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور اسی طرح اس سورت کا سب سے اہم مضمون جو آیت نمبر 11 سے شروع ہو کر آیت نمبر 26 تک گیا ہے، وہ سب سے اہم مسئلہ اور مضمون ہے جو واقعہ عشق ہے، کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اور چوتھے نمبر پہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، گھروں میں بھی اپنے دوپٹوں اور اوڑھنیوں کو اپنے سینے پہ ڈالے رہا کریں. اور پانچویں چیز، جو زینت کی چیزیں ہیں ان کو ظاہر نہ کریں، میک اپ وغیرہ کر کے اس کو ظاہر نہ کیا جائے. اور چھٹے نمبر پہ اپنے پاؤں اس طریقے پہ زمین پہ نہ ماریں اور اس طریقے پہ نہ چلیں کہ جس چال سے فتنے کا اندیشہ ہو. اور ساتویں چیز یہ کہ تمہارے معاشرے میں جو بیوائیں ہیں اور وہ مرد کے جو شادی کر سکتے ہیں لیکن کسی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے، اور وہ غلام اور وہ لوگ اور وہ عورتیں جو کسی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے، فوراً ان کی شادی کا انتظام کرو، ورنہ معاشرے کے اندر فتنہ پیدا ہوگا. اور آٹھویں چیز یہ کہ وہ لوگ جو کسی طریقے پہ ضمانت وغیرہ دے کر یا کچھ اور عوض اور بدلہ تھوڑا موڑا دے کر، چھوٹی موٹی کوئی چیز دے کر یہ تم سے یہ خدمت لے سکیں کہ تم ان کے لیے رشتہ وغیرہ تلاش کر کے ان کی شادی کرا دو، یہ کام تم پہلی فرصت میں کرو، خصوصاً اپنے نوکروں، ملازموں اور غلاموں کے لیے. اور نئی چیز یہ کہ اگر کسی کے نگرانی میں اور اس کے ماتحت یا کسی وجہ سے اس کی ذمہ داری میں کوئی شخص آیا ہے، تو مرد ہو یا عورت، اس کی اس مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس سے کسی قسم کا گناہ نہ کرایا جائے. یہ نو اہم آداب یہاں بیان ہوئے. اور اسی طریقے پہ چھٹا اہم مسئلہ جو یہاں اس صورت میں بیان ہوا وہ ستر اور حجاب کا ہے، جس کو اسی صورت میں بیان کیا جا رہا ہے اور خواتین کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ اسلامی اور اخلاقی آداب کا خیال رکھیں. ساتواں اہم مسئلہ اس صورت میں وہ توحید خالص کا مسئلہ ہے، جس کو اللہ نور السماوات والارض آیت نمبر 35 میں بیان کیا گیا ہے. آٹھواں مسئلہ اس صورت کا جو اہم مضمون اور موضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں سے وعدہ ہے کہ ہم تمہیں دنیا کی سیادت و قیادت دیں گے، لیکن شرط یہ ہے ایمان، عمل صالح، دین پر ثابت قدم رہنا، اللہ کی عبادت خالص کرنا، شرک نہ کرنا اور نعمتوں کی قدر کرنا، کفر نہ کرنا. چھ صفات تم اپنے اندر پیدا کر لو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کے فیصلے آئیں گے. اور یہ قیادت و سیادت ضروری نہیں ہے کہ ظاہری قیادت اور سیادت ہو، بلکہ اس کے کئی اور مفہوم بھی ہیں جو مفسرین نے بیان کیے ہیں. نواں اہم مسئلہ اخلاق اور آداب تعلیم اور تربیت سے متعلق ہے، جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، وہی چیز آیت نمبر 58 اور 59 میں ہے کہ بالغ نوکر اور بالغ بچے اور رشتہ دار جب ایک دوسرے کے گھر میں داخل ہوں تو بلا اجازت وہ کسی رشتہ دار کے گھر میں یا اپنے مالک کے گھر میں داخل نہ ہوں. دسواں مسئلہ ستر و حجاب کی پابندی کے بارے میں کہا گیا آیت نمبر 60 میں کہ مسلمان عورت، خواہ وہ نوجوان ہو یا بوڑھی ہو، اس پر شرعی پردہ کرنا واجب ہے. البتہ وہ عورتیں جو بوڑھی ہو جائیں اور جو شادی کی عمر سے نکل جائیں، یعنی ان کی عمر بہت زیادہ ہو جائے، جن کو دیکھ کر کسی بھی قسم کی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، ان کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ جو بڑی چادر جسم کے اوپر اوڑھتی ہیں اس کو اگر وہ نہ استعمال کریں تو ان کے لیے جائز ہے، بشرطے کہ اس سے فتنے کا اندیشہ نہ ہو. لیکن اللہ تعالی نے اس صورت میں جو حکیمانہ انداز سے مسلمانوں کے لیے قواعد اور اصول بیان کیے ہیں، ساتھ یہ فرمایا کہ بوڑھی کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ پردہ کرے. بوڑھی عورت کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ پردہ کرے اور شرعی پردے اور آداب کا خیال رکھے. گیارہواں مسئلہ یہاں یہ بیان کیا گیا کہ کوئی شخص اگر معذور ہے، اندھا ہے، لنگڑا ہے، بیمار ہے، وہ اگر کسی کے ہاں بغیر اجازت کے بھی تھوڑا بہت کھا لے شدید بھوک کی حالت میں، اس کے لیے اس بات کی گنجائش موجود ہے. اسی طریقے پہ اس زمانے میں بعض لوگ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر میں کھانا کھانا اس کو عیب سمجھتے تھے، جیسا کہ ہمارے اس زمانے میں بعض لوگ اپنے داماد کے گھر یعنی بیٹی کے گھر کھانا کھانا عیب سمجھتے ہیں، اس کو وہ برا سمجھتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے تو کبھی بھی اپنی بیٹی کے یہاں پانی تک نہیں پیا، یہ جاہلانہ رسم ہے. اللہ نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے گھر جاؤ، اس سے محبت بڑھتی ہے. تو یہ غلط رسم، اس کی تردید کی جا رہی ہے. اور بارہواں مسئلہ جو اس صورت میں بیان ہوا وہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی توقیر اور عظمت کا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جب نام لیا جائے تو اس طریقے پہ نہ پکارا جائے، اس طریقے پہ نام نہ لیا جائے جس طریقے پہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ادب کے خلاف ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حق اور آپ کا ادب اور امت پہ جو آپ کے حقوق ہیں ان میں سب سے اہم حق تو ادب ہے, اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جائیں جو عزت والے ہوں, اس طریقے پہ نہ پکارا جائے جس طریقے پہ لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں, یا جس طریقے پہ ہمارے ہاں یہ گویے اور گانا بجانے والے کنجر اور مراسی اپنی قوالیوں میں یا اپنے دوسرے انداز سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لیتے ہیں, یہ بہت بری بات ہے اور یہ بے ادبی ہے, اس سے منع کیا گیا ہے. سب سے آخری مسئلہ اس صورت کا یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کرنے والوں پر اللہ تعالی کا عذاب آ کر رہتا ہے. یہ سورہ نور میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اللہ فتنوں میں مبتلا کرے گا. تو یہ جو اہم مسئلہ ہے اس کی روشنی میں امت اپنے لیے خود یہ فیصلہ کر لے کہ جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حکموں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو پھر ظاہر ہے اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہی آئے گا. یہ جو سورہ النور ہے اس کو سمجھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے, اور اس سورت کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر کو دیکھنا بھی ضروری ہے کہ جس میں یہ سورت نازل ہوئی, وہ ایام, وہ دن, وہ شب و روز, وقت, حالات کیسے تھے جب یہ سورت نازل ہوئی اور یہ سورت نازل ہو رہی تھی. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دعوت کو جب پیش کیا تو مکہ مکرمہ میں کس طریقے پہ قریش اور دوسرے مشرکوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کی, اور مخالفت کس طریقے پہ کی, کن کن محاذوں پہ کی, اور کن کن لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا. مکی زندگی 13 سالہ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ کون سا ظلم ہے اور وہ کون سا جرم ہے جو ان لوگوں نے مسلمانوں کے حق میں نہیں کیا. رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو ستایا گیا, صحابہ کو کون سی وہ تکلیف ہے جو نہیں دی گئی, اس پہ اکتفا نہیں ہوا. جب مسلمانوں نے ہجرت کی, ہجرت کے بعد اب یہ مخالفت اور زور پکڑ گئی, اور یہاں پہ مخالفت کا انداز بدلا. جو لوگ حق کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس مخالفت میں جب میدان میں ان کی جیت نہیں ہوتی, لڑ کر بہادری سے وہ فتح نہیں حاصل کر سکتے اور فتح ان کو نہیں ملتی, دلیل سے کسی کو قائل نہیں کر سکتے, اس لیے کہ سب جھوٹ ہے, کفر ہے, شرک ہے, نفاق ہے, قصے کہانیاں, حقیقت نہیں ہے. تو جب وہ کسی بھی طریقے پہ حق کا, حق کی دعوت کا اور حق کا, دین کا نام لینے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو اب پھر وہ کام کرتے ہیں جو کمینے قسم کے لوگوں کا وتیرہ رہا ہے. کمینہ خصلت قسم کے رذیل لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر اپنے مخالف کے ذاتی کردار کو نشانہ بناتے ہیں. یہ کمینے قسم کے آدمی کی نشانی ہے جو اپنے کسی مخالف کی کسی بات کا علمی دلیل کے ساتھ جواب نہ پیش کر سکے تو اس کے ذاتی کردار پہ کیچڑ اچھالے. اس طریقے پہ عموماً اس وقت بھی ہوتا ہے, دلیل ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ترقی کو دیکھ کے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ کیوں ان کے پاس جاتے ہیں. تو اب بجائے اس کے کہ وہ کھل کے سامنے آئیں, بالمشافہ ملاقات کریں, یا کسی لوگوں کی ایک اچھی جماعت کو جمع کر کے ان کے سامنے فیصلہ کریں کہ قرآن و سنت اور دین و شریعت کو بیچ میں رکھو اور اس کے مطابق فیصلہ کرو. اگر ہم غلط ہیں ہم اپنی موقف سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں, تمہاری دلیل اگر کمزور ہے اپنے موقف کو چھوڑ دو. یہ تو نہیں ہو سکتا, تم کیا کرتے ہیں, ذاتی کردار پہ حملے کرتے ہیں, یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, تاکہ وہ لوگ کہ جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کے دل میں شک پیدا ہو. اور شیطان چونکہ ان کے ساتھ ہوتا ہے, ہر افواہ اور جھوٹی بات کو نشر کرنے میں ابلیس پورا ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے. علامہ اقبال نے ابلیس کی مجالس کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے, وہ ضرور پڑھیے گا کہ ابلیس اپنی مجلس میں کیسے کیسے مشورے کرتا ہے اپنے انسانی شیطانوں سے کہ کس طریقے پہ حق کی دعوت کو روکا جائے, کون سا طریقہ اختیار کیا جائے. تو یہی ہوا, ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اسلام ترقی کر رہا ہے, مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, اب انہوں نے مدینہ منورہ کو اپنا مرکز بھی بنا لیا, تو انہوں نے اس حملے میں شدت پیدا کی جو شروع دن سے انہوں نے کیا ہے. اس حملے کو انہوں نے روکا نہیں ہے. اس لیے دیکھیے, سب سے پہلے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دعوت کو پیش کیا, ابھی ابتدائی دن ہے دعوت کے, کیا ہوا, ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ ان کے ہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیاں ہیں, رقیہ اور ام کلثوم. جب مخالفت نہیں بنی تو ان کمینہ خصلت لوگوں نے یہ کمینگی کی کہ کہا کہ ابو لہب سے کہا جائے کہ وہ اپنے بیٹوں سے کہے کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو صلی اللہ علیہ وسلم. تو کسی شخص کے گھریلو زندگی کو اور کسی شخص کو اس کی بیوی اور اولاد کے بارے میں ذہنی خوف پہنچانا یہ شدید صدمہ ہے. وہ لوگ کے جو صاحب اولاد ہیں اور خصوصاً وہ کہ جن کی بیٹیاں ہیں اور پھر وہ جن کی بیٹیاں انہوں نے رخصت کر دی ہیں, شادیاں ہو چکی ہیں, وہ اس درد کو محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بیٹیوں اور بیٹوں اولاد کے غم سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ٹھنڈک اور راحت اور سکون کا سبب بنائے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا اور اس میں ان دونوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیوں کو طلاق دے دی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس والد کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس کی دو بیٹیاں طلاق لے کر